محمد.
أحسنت، رحم الله والديك. رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا فأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. تمام تعریفیں خداوند حسن مشتبہ کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام خانواد حسن مشتبہ کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بالثأر الحسن مع ولي الحسن الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. أما بعد، بارگاہ امام مجتبی علیہ السلام میں شکر پروردگار کے ساتھ ایک موقع عطا ہوا کہ پھر معصوم کی مدحت بیان کریں، معصوم کے فضائل کے ساتھ معصوم کی تاریخ اور سوانح کو بیان کریں. خداوند عالم سے التماس کرتے ہیں، پروردگار ہم سب کو سیرت امام مجتبی علیہ السلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ذکر معصوم ہے، اور ذکر معصوم سے متصل ذکر قول معصوم سرکار ختمیہ مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کی خدمت میں مسلسل بیان ہو رہا ہے، خطبہ شعبانیہ ماہ مبارک اور رمضان کے استقبال کے عنوان میں. اللہ کا رسول فرماتا ہے، ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ. اے لوگو، اس مبارک مہینے میں تم میں سے جو بھی اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے، اپنے اخلاق کو حسین کر لے، تو کیا ملنے والا ہے؟ کان لہ بذالک جواز علی الصراط، اس کے لیے ہے اس دن ایک اجر و ثواب جبکہ پل صراط پر سے گزرنا، گزرنے کا اجازت نامہ اس کے پاس ہوگا، اس کے اخلاق عمدہ ہوں گے. ہم روایات میں غور کرتے ہیں کہ کیا پل صراط بھی کوئی حقیقت رکھتا ہے؟ کیا پل صراط کو پل بنا ہوا ہے، اس پر سے انسان گزر کر چلے گا، وہ ایسا پل ہے، اس پر سے چلنا آسان نہیں ہے؟ یا کوئی ایسی امتحان گاہ روز قیامت ہے کہ جہاں جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا گیا اور جنت میں پہنچا گیا وہ کامیاب ہو گیا؟ پل صراط کی وضاحت کیا ہے، اور پھر معصوم کا فرمان کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت و محبت، پل صراط پر سے گزرنے کا جواز ہے، یعنی کہ جواز اخلاق ماہ رمضان کا، جواز محبت مولا متقیان کی، اور تیسرا جواز جو انشاءاللہ خدا ہم سب کو نصیب کرے، وہ تین کتابوں کا حوالہ، کتاب وسائل شیعہ ہو، کتاب بحار الانوار ہو، یا عوالم العالم کتاب کا نام ہو، اور اللہ کا رسول ارشاد فرمائے امام مجتبیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کے ثواب کے بارے میں، کہ جو جنت البقیع میں قبر مجتبیٰ کی زیارت کرے تو جنت البقیع میں، جنت البقیع میں امام حسن علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کرے، اس دن اس کے قدم مضبوط ہوں گے جس دن قیامت کے میدان میں لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے۔ تو قبر مجتبیٰ کی زیارت، مولا کائنات کی محبت، اور ماہ رمضان میں اخلاق حسنہ، یہ تین روایات تو بہت سامنے سامنے جمع ہو گئیں۔ کیا ان تین روایات کو مختلف المزاج کہیں گے؟ مولا کی محبت کچھ اور بناتی ہو، مجتبیٰ کی قبر کی زیارت کچھ اور سمجھاتی ہو، اور اخلاقیات انسان کو کہیں اور لے جاتے ہوں، تو یہ تکلیف مالا یتاق ہو جائے گا کہ ایک دہانی طرف، ایک بائیں طرف، ایک سامنے کی طرف۔ لیکن کمال عشق آل محمد کا پیغام یہی ہے کہ تین باتیں ہیں مگر پیغام ایک ہے، ثواب تین طرح کے مگر تینوں کا عنوان ایک ہے۔ جس کو مولا کائنات کی محبت نصیب ہو گئی، اس کی پہچان یہ کہ بد اخلاق نہ رہا، صاحب اخلاق ہو گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید تبرع اس بات کا نام ہے کہ میں کسی کے خلاف نعرے بلند کروں۔ نعرے لگانا تو پارٹیوں کا مسئلہ ہے، یہ سیاسی پارٹیاں ہیں جو نعرے لگاتی ہیں اور جواب دینے والوں کی گنتی سے ووٹنگ کی جاتی ہے۔ بہت سی مثالیں آپ کی خدمت میں موجود، سلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اصلاً تبرع یا براءت لفظ اور قول کے ساتھ ساتھ اعمال سے بھی متعلق ہے۔ کیا حاکم شام کی بد اخلاقیاں واضح نہیں ہیں؟ تو جو حاکم شام کی بد اخلاقیوں سے اپنے آپ کو الگ کر لے، وہی تو حسن اخلاق پر فائز ہو گیا۔ اور جو حسن اخلاق پر فائز ہو گیا، کیا ممکن ہے کہ کوئی صاحب اخلاق ہو اور صاحب ولایت نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت اچھے اخلاق والا ہو اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا چاہنے والا نہ ہو؟ گرچہ اس کی بہت ڈیپ میں جائیں تو بہت طویل موضوع ہو جائے گا۔ اخلاق کا مطلب مسکرانا ہی نہیں ہے، کبھی اخلاقیات رونے کا نام بھی ہے۔ خدا کی بارگاہ میں اپنی آخرت کو یاد کرتے ہوئے رونا بھی اخلاقیات ہے، کبھی اخلاقیات انسان کا سنجیدہ ہونا بھی ہے، تعزیت پیش کرنا بھی اخلاقیات ہے، کبھی اپنے مومن بھائی کے گھر میں جنازہ ہو جائے تو اس کے گھر جا کر تعزیت پیش کرنا، سینے سے لگانا بھی اخلاقیات میں ہے، اور کبھی مومن کا مسکرانا بھی اخلاقیات میں شامل ہے۔ ورنہ ہر مقام پر مسکرانا ہی اخلاق نہیں ہوتا، بلکہ کہیں کہیں مسکرانا انتہائی بد اخلاقی بھی ہو جاتا ہے۔ تو اخلاق کو سمجھیں کردار آل محمد سے۔ ہم نے ایک بات آسان کر لی کہ اخلاق کا مطلب ہے کہ اچھی طرح ملتے ہیں، مسکرا کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، گلے سے گلے لگ جاتے ہیں، بڑے صاحب اخلاق ہیں، نماز شب نہیں پڑھتے، بڑے صاحب اخلاق ہیں، روزہ کھا جاتے ہیں، بڑے صاحب اخلاق ہیں، حج کو چھوڑ دیتے ہیں، بڑے صاحب اخلاق ہیں۔ بالکل ایسے ہی میں کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں بڑے ماتمی ہیں، سجدہ نہیں کرتے۔ تو ماتمی کہہ کر سجدہ نہ کرنے والے کو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا ممکن ہے کہ کوئی ماتمی ہو مگر سجاد نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں باتیں آپس میں جمع، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ لیکن ایک بات یاد رہے، جو آج کا ماتمدار ہے، آج کا ماتمدار ہے، اگر کسی وجہ سے غفلت کا شکار بھی ہے تو کل کا، آج کا ماتمدار کل کا ساجد ہو سکتا ہے، اور آج کا سجدہ گزار کسی بنیاد پر اگر ماتم نہیں کر پا رہا تو کل وہ ناصر ایمان بھی ہو سکتا ہے۔ بس یہ خیال ہے کہ جیسے ماتم کی توفیق انسان کو امام تک پہنچاتی ہے، بالکل اسی طرح سے انسان کو اخلاقیات بھی امام تک پہنچاتے ہیں۔ ماتم بھی اخلاق میں شامل ہے اور نماز بھی اخلاق میں شامل ہے، اور یہ دونوں انسان کو پہنچاتے ہیں ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تک۔ لیکن نہ تو نماز اپنے نفس کے لیے اور نہ ماتم اپنے نفس کے لیے، ماتم بھی حسین کا ہے، نماز بھی حسین کے خدا کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو میں اپنی ذات سے منسوب کر لوں، میں بڑا ماتمی ہوں، اللہ اکبر، نہ میں بڑا نمازی ہوں، نہ میں بڑا ماتمی ہوں، میں تو امام کا ادنا سا غلام اگر شمار کر لیا جاؤں تو یہ ماتم بھی مقبول ہے، نماز بھی قبول ہے۔ ورنہ تو انسان کے مزاج کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں۔ بہرحال بات بہت دور نکل گئی، بات ہو رہی تھی کہ جواز مل جائے گا اسے جو اس ماہ مبارک میں خاص طور سے اپنے اخلاق کو عمدہ کر لے۔ حالانکہ سب سے مشکل اس مہینے میں اخلاق اچھا رکھنا ہے، شاید 11 مہینے انسان کھا اور پی رہا ہو، اس کا مطلب اخلاقیات کھانے اور پینے کا نام تھا کہ 11 مہینے صاحب اخلاق تھے، اس ایک مہینے میں وہ بھی افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے، اخلاق کا بڑا امتحان ہو جاتا ہے۔ اور بڑے بڑے صاحب اخلاق پر اخلاق ڈھونڈتے پھرتے ہیں، یہ اس معنی میں اخلاق ہے جہاں لہجے کو نرم کر لینا۔ ایک آپ کی خدمت میں عرض کروں جملہ کہ بسا اوقات لوگ بات کو بہت چیخ کر کہتے ہیں، یہ بات یاد دلا دوں، مسجد میں آوازیں بلند کرنا مکروہات میں شامل ہے، دنیاوی آوازیں بلند کرنا مسجد میں مکروہات میں شامل ہے۔ لیکن مسجد کے علاوہ بات کیجئے، مسجد کے باہر بات کیجئے، اپنے گھر میں، دوستوں میں، آفس میں بات کیجئے، انسان کا رویہ، قرآن خود کہتا ہے سب سے بے ہنگم آواز تو گدھے کی آواز ہے، سورہ لقمان پڑھ لیجئے گا، سب سے زیادہ ان انکل الاسوات لصوت الحمیر، سب سے زیادہ منکر، سب سے زیادہ بری لگنے والی آواز کس کی آواز ہے؟ تو قرآن کیوں کہتا ہے کہ یہ بات بھی قرآن میں کہی جانے والی تھی؟ یقیناً کچھ تو انسان مریض کے مسائل تھے، کچھ تو انسان مریض کے، مثال دیتا ہوں ڈرتے ہوئے، کبھی کبھی کھانسی کی آواز کو، اس کی آواز کو اس کی بنیاد مرض کے عنوان سے کہتے ہیں، یہ آواز بالکل ڈاگ کی طرح نکل رہی ہے، کھانسی اتنی خراب آواز میں آ رہی ہے کہ فیل ہوتا ہے جیسے ڈاگ کی آواز آ رہی ہو، یعنی کلب کی آواز آ رہی ہو۔ اس کا مطلب ہے اگر مرض جسمانی انسان کی آواز کو آواز حیوان کے مشابہ کر دیتا ہے تو مرض روحانی بھی انسان کی آواز کو کلب کے آواز کے مشابہ کر دیتا ہے۔ یا حمار کون چیختا ہے؟ کبھی کبھی لوگ چیخ کے سمجھتے ہیں کہ میں اپنی بات کو منوا لوں گا، اللہ اکبر، ہم اس کے ماننے والے ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، وہ اتنا آہستہ بولتے تھے، اتنا آہستہ بولتے تھے، اور جب کوئی نادانی میں اپنی آواز کو ان سے اونچا کر دیا کرتا تھا تو اس لیے اپنی آواز کو اس سے اونچا فرماتے تھے کہ کہیں اس کے اعمال ضبط نہ ہو جائیں، اس بے دہانی کی بنیاد پر کہ اے صاحبان ایمان، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آواز سے اونچا مت کیا کرو ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لیکن ایک بات سوچتا ہوں، اچھا ہوا خدا نے ہمیں زمانے غیبت میں پیدا کیا، بڑا اچھا ہوا زمانے حضور میں نہیں تھے، بڑا اچھا ہوا، بہت پردہ رہ گیا میرے آپ کے معاملات پر، کیونکہ امام غائب کو ماننا آسان ہے، بہت غور کیجئے گا، امام غائب کو ماننا آسان، امام حاضر کو ماننا آسان نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ امام غائب امام غائب ہے، اب دعا کر رہے ہیں امام غائب ہیں، امام حاضر میں کیا فرق ہوگا؟ امام حاضر ہوتے اور امام حاضر کوئی ایسا کام کرتے جو ہماری سمجھ میں نہ آتا، हो सकता है अपनी ना समझी को हम अपनी समझ कहते और फिर जुमले ये कहे जाते कि कैसे इमाम हैं, इनको इतना भी पता नहीं है कि क्या करना चाहिए, ये थोड़ी सी बात तो हम जानते हैं। बहुत गौर कीजिएगा, अगर ये आज की तमहीद मुकम्मल हो गई तो मौलाए कायनात के 25 साल का खुलासा इंशाल्लाह जो उन तीन रातों में आने वाला है कि 25 साल मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने कैसे गुजारे, ये जंगे जमल क्या थी, जंगे सिफीन, जंगे नहरवान क्या थी, इन तीन जंगों से ज्यादा खतरनाक वो मुसलमान वो मौला के लश्कर वालों की कैफियत थी, जिसकी बुनियाद पे मैं आज कह रहा हूं कि अच्छा है हम इमाम गायब के जमाने में हैं, इमाम हाजिर के जमाने में होते तो मसला सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसलिए कि आज बहुत छोटी सी मिसाल है, बल्कि मैं जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, कभी कभार जज्बाती जवान होते हैं, जज्बात के एतबार से बात करने वाले होते हैं, जो आज का जवान ये चाहता है कि उलमा उसके पीछे चले, जो वो चाहे जवान आज के उलमा वो करें, आगा सिस्तानी आखिर वो क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते, इसका मतलब है कि आज के उलमा जवानों से पूछ के चलेंगे कि चलना कहां पर है। आज से 50 साल पहले, आज से 100 साल पहले का जवान वो था जो उलमा के पीछे चलता था, और आज का जवान उलमा को अपने पीछे चलाना चाहता है। फर्क वाजे हुआ, अगर आज का ये जवान इमाम के दौर में हो और इमाम की कोई बात समझ में ना आए, कोई हिकमत समझ में ना आए, तो समझ में ना आने की बुनियाद पर इमाम के बारे में जुमला जुबान से अदा हो जाए, उससे बेहतर ये नहीं है कि हम इमाम गायब के दौर में हैं। और इतना सीख लें, इतना समझ लें कि इमाम वक्त जब आएंगे तो लोग कहेंगे ये कौन से साहब आ गए, अच्छी भली जमात होती थी हमारी यहां खड़े होकर, ये तो इन्होंने जमात ही बंद करवा दिया, कर ये तो इमाम लगते ही नहीं है, ये अच्छा खासा हम बाहर बैठकर खेमे में रोजा खोल लिया करते थे, मसलन ये कौन से इमाम आ गए जो कहते हैं पकौड़े हराम हैं। मिसाल के तौर पर समझाने के लिए, आईना मुही मालिम दीन वाले ही दुआए लुत्बा का जुमला क्या गलत है, कहां है वो आईना मुही तो जिंदा करने वाला, जिंदा किसको करने वाला है, मुर्दा कौन हुआ है, मालिम दीन व अहले ही, दीन की निशानियां और अहले दीन मुर्दा हो गए हैं, आईना मुही मालिम दीन व अहले ही। इत्तफाक से आज भी बात हो रही थी और चूंकि जुमला कुछ मुनासिबत के साथ फील किया जा रहा कि माह रमजान में अफ्तार और सहर ट्रांसमिशन पास चैनल्स पर ऐसे प्रोग्राम्स नशर किए जा रहे हैं कि अगर कोई इन प्रोग्राम्स की मुखालफत करे तो कहा जाता है ये कहां से आ गए नए मौलाना साहब। तो अगर जमाने का इमाम आज अगर आ गया और उसने हमारे और आपके मामूलात में जिनको हम समझते हैं कि हलाल हैं, कसम है परवरदिगार की, अगर जमाने का इमाम मुझसे आकर के ये पहने हुए जुब्बा हो ये हराम है तो मुझे कोई हक नहीं पहुंचता मैं इमाम के सामने साबित करूं कि हलाल है, हराम है तो हराम है, क्योंकि फर्जंद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर मैं इमाम के सामने हुज्जतें कायम करने लगूं कि नहीं मौलाई मैंने हलाल खरीदा है, क्या तुम इमाम से ज्यादा जानते हो। मैंने इसलिए इस हद तक बात को मुकम्मल किया कि फिर जुमला दुआ का, इमाम गायब के दौर में है तो बड़ा पर्दा पड़ा हुआ है, आप सबको नेक, सबको अच्छा समझते हैं, सबको हलाल ख्याल कर लेते हैं, ठीक है शक की बुनियाद पर, ठीक है पाक ही होगा, चलो शुबा हो गया, चलो हलाल ही होगा, लेकिन मासूम हुज्जत खुदा के सामने ना शक चलता है और ना शुबा चलेगा, खुदा मालूम उस वक्त क्या क्या मसाइल पेश आएंगे। और कितने घरों में नौबत जुदाई आ जाएगी इमाम के एक जुमले से कि निकाह ही गलत हुआ था, कितनों की तलाक का मसला गलत हुआ, तलाक के बाद निकाह सानी गलत हुआ था, हो गए हराम अलग हो जाओ। माजी के मसाइल छोड़ देता हूं, खाली इशारा कर रहा हूं, है आसान इमाम का इंतजार करना, इमाम आके फरमाइए बेटा तुम्हारा नहीं है तो क्या कर लोगे, इमाम को लॉजिक दोगे कि नहीं DNA करवा ले मौला सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। تو باتیں بہت سخت ہیں، امام کی آمد اور امام کی آمد سے متصل بات بہت آگے چلی گئی، بات چل رہی تھی یا ایہا الناس، اے انسانوں اس مہینے میں جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے، کان لہو بذالک جوازن علی الصراط یوم تظل فی الاقدام، روز قیامت جب لوگوں کے قدم پورے صراط پر ڈگمگا رہے ہوں گے، اس دن ماہ رمضان میں اپنے اخلاق عمدہ بنانے والا بڑی کامیابی کے ساتھ گزر جائے گا، اس کے پاؤں اس کے قدم نہ ڈگمگائیں گے. اور چونکہ امام مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت سے کچھ باتیں بیان کرنا لازم ہے، سرنام کلام میں آیت لے کے آیا تھا اور آیت میرے تلاوت کے بعد، اب تو قرآن میرے ہاتھ میں ہی ہے، سورہ مبارکہ الانبیاء ہے، اور سورہ مبارکہ الانبیاء میں کیا بہترین انداز ہے کہ انبیاء میں ذکر آئمہ ہے، سورہ انبیاء میں ذکر آئمہ ہے. آیت کا نشان 73-72 نہیں ہے، بس اوقات لوگ کربلا کے شہیدوں کی فگر یاد کیے بیٹھے ہوتے ہیں، سب کو 72 میں شمار کر لیتے ہیں، یہ 73 نمبر کی آیت ہے، سورہ مبارکہ انبیاء آیت نمبر 73. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ایک سوال تھا، بلکہ دو سوال ہیں، امام کی سیاسی شخصیت کے اعتبار سے، امام کی حکمت عملی، لفظ سیاسی شاید اتنا آلودہ ہو چکا کہ اسے معصوم سے منسوب کرتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے. لفظ حکمت معصوم کہہ لیجئے، لفظ تدبیر پروردگار کہہ لیجئے، پروردگار کے انداز ولایت کہہ لیجئے، کہ مالک دو جہاں نے جو امام مصطفیٰ علیہ السلام کا دور دکھایا ہے وہ دور کیسا ہے. اولاً یاد دلا دوں آپ کی خدمت میں، یہ کل دورانیہ 47 برس ہے، امام مصطفیٰ کی کل مدت حیات ظاہر 47 برس، اور 47 برس کس بنیاد پر کہ 3 ہجرت آپ کی آمد کا سن ہے اور 50 ہجرت آپ کی شہادت کا سن ہے. 47 برس، ہو سکتا ہے اختلاف قول ہو، کہیں 48 کے قریب قریب پہنچ جائیں، لیکن ایک یاد کرنے کے لیے، اصلاً موضوع میں 47 ہے نہ 48، اصلاً موضوع ان سالوں میں امام کی کیا ذمہ داریاں تھیں اور امام کے معاملات اور مصائب کیا تھے. فضائل تو آپ نے سن لیے، آج مصائب سنیں امام کے، امام کی مصیبت، امام کی مصیبت. ان پہلی مصیبت کیا کہ امام کے کردار پر، امام علیہ السلام کی شخصیت پر پہلا زر، پہلی زر جو لگائی ہے بنو امیہ نے، وہ تھی کثرت ازدواج کی شرط. کثرت ازدواج یہ پہلی ضرب ہے، اور دوسری ضرب کہ ایسی حالت تو کسی معصوم کی کسی دور میں نہ ہوئی کہ جیسی اس معصوم کی گئی. ہم خالی فضائل پڑھ کے چلے جاتے ہیں. میں کل بھی آپ کی خدمت میں اشارہ کیا تھا کہ اگر روز قیامت سوال کر لیا ایک دکھیاری ماں نے، جواب کیا دیں گے اسے؟ اور باقاعدہ خطبہ نے ایک واقعہ لکھا، یعنی خطبہ اس کو بیان کرتے لکھا بھی گیا. بہت مشہور ہیں خطیب عرب کے، بہت پہلے گزرے ہیں، شیخ عبد الزہرا الکعبی، بڑا مشہور نام ہے اور کتنا خوبصورت نام ہے، عبد الزہرا، زہرا کا غلام. ہمارے یہاں بہت کم نام رکھے جاتے ہیں، اس لیے میں نے اشارہ بھی کر دیا کہ اگر کبھی نام کا مسئلہ ہو تو یہ نام بہت عمدہ ہے. البتہ ذرا خیال کیجئے گا، یہ نام رکھ کر آپ کو مچ جائیے گا حج کرنے، صلوات پڑھے محمد والے محمد، ورنہ وہ پوچھے گا امیگریشن والا، بتاؤ یہ عبداللہ سے عبد الزہرا کہاں سے آ گیا. تو شیخ عبد الزہرا الکعبی کہتے ہیں میں نے حالت خواب میں شہزادی کونین کو دیکھا، شہزادی اور شہزادی فرما رہی ہیں اس خطیب سے کہ تم میرے بیٹے مظلوم، میرے مظلوم بیٹے کے مصائب اس کے ماتم کا انعقاد نہیں کرتے. حالت خواب میں عبد الزہرا کعبی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ شہزادی میں ہم تو ہر مجلس میں، ہر امام بارگاہ میں، ہر حسینیہ میں آپ کے بیٹے کا ماتم برپا کرتے ہیں، آپ کے مظلوم پر روتے ہیں، آپ کے مظلوم بیٹے حسین کا خوب ماتم کرتے ہیں. آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا مگر میرا مظلوم بیٹا حسن. پھر جملے استعمال کیے اور میں ان جملوں کو روک کر, وہ خواب صادقہ کے جملے ہیں وہ تو اپنے مقام پر, میں آپ کی خدمت میں دہراتا ہوں اس جملے کو کہ کربلا روزہ سرکار سید الشہداء ہماری جانیں قربان ہو جائیں, خدا بار بار نصیب کرے. لیکن وہاں پہنچ کر زائروں کا اتنا ہجوم ہے کہ آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کب زری خالی ملے گی. اور ٹوٹی ہوئی قبر مشتبہ اتنا سناٹا ہے کہ دیواریں منتظر ہیں کب زائر یہاں پر آئے گا. اس کے بعد بھی اگر انصاف نہ کر سکیں, ہو سکے تو آپ کچھ ایسا انتظام کیجئے کہ شہزادی کا کوئی شکوہ روز قیامت ان کے لبوں پر نہ آ سکے. کہ مولا مشتبہ علیہ السلام کی تاریخ یاد رکھیے, ان کے فضائل, ان کے مناقب, ان کے حالات پر توجہ رکھیے, ان کی دعاؤں کی تلاوت کیجئے, ان کا انداز عبادت و زہد بیان کیجئے جتنا بیان کر سکتے ہو. یعنی ایک آقا حسین کے لیے 2 مہینے 8 دن اور آقا حسن کے لیے ایک رات بس, فضائل کی بھی ایک رات اور مسائل کی بھی ایک رات. حالانکہ جنت کے جوانوں کے دونوں سردار ہیں اور بڑے سردار امام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. امام کی زندگی کے حالات میں 2 خاص باتیں, گرچہ بہت ساری باتیں امام سے متعلق آپ کی خدمت میں بیان کی جا چکی ہیں. امام کی بارگاہ میں سوال, دست بازو تھے علی ابن ابی طالب کے, بہترین مشیر تھے مولائے کائنات کے, اور مولائے متقیان کے ایسے جانشین تھے کہ مولائے کائنات کی حیات میں مولا حیات ہیں. اور امام کا زمانہ حکومت بھی ہے, خطبہ جمعہ دیا امام مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام نے, خطبہ جمعہ کوفہ. آپ کا خطبہ جمعہ یعنی امام وقت کی موجودگی میں امام مشتبہ کا نماز جمعہ کے لیے خطبہ دینا اور نماز کی اقامت کروانا, اور پھر خود فرماتے مولائے متقیان بیٹا حسن ذرا ہم چاہتے ہیں کہ آپ آج خطبہ دیجئے, وہ الگ واقعہ ہے. تو فرماتے ہیں بابا مجھ میں اتنی مجال نہیں کہ میں آپ کے ہوتے ہوئے میں اپنی زبان یا لب کشائی کی ہمت کر سکوں, کچھ زبان سے کہوں. فرمایا ٹھیک ہے, ہم یہاں سے اٹھ کر حجرے میں چلے جاتے, امام اٹھ کے حجرے میں چلے جاتے, اور پھر منبر پر حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے فرماتے ہیں پروردگار نے علی ابن ابی طالب کو ایسا دروازہ قرار دیا ہے کہ جو اس دروازے میں داخل ہو گیا وہ جنتی ہے, اور جو اس دروازے سے نکل گیا الگ ہو گیا وہی تو جہنمی ہے. خطبہ امام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے یہ, ان کے الفاظ جن کو لوگ کہتے تھے کہ یہ کیا بولیں گے. اللہ اکبر, کتنے خطبات ہیں آپ کے, کتنے احتجاجات ہیں, کتنی حجتیں قائم فرمائی ہیں آپ نے. کوفے میں جنگ جمل صفین اور نہروان کے لیے مولائے متقیان کے لشکر کو کس نے آمادہ کیا تھا, کون تھا جس نے عاشور سے پہلے عاشور کے لیے زمین ہموار کی؟ قسم بخدا اگر مصطفیٰ کی ذات نہ ہوتی کبھی کربلا واقعہ نہ ہوتی. یہ کربلا یہ 3 دن کا واقعہ نہیں ہے, یہ لشکر یزید کی نابودی, یہ شام میں حاکم شام کی وہ کیفیت کہ لوگ اس کو رسول خدا کہنے پہ تیار تھے. حاکم شام کہ ایسے دیوان خوشامدی لوگ جو اسے آل رسول کہتے تھے, آل رسول کہیں رسول خدا کہنے کو تیار ہو جائیں اور وہ حاکم شام کی حکومت اتنا جلدی ختم ہو جائے کہ اس کا بیٹا یزید ملعون, یزید کے بعد اس کا بیٹا بس ختم ہو گیا. معاویہ نے تو ہاتھ چھوڑ دیے تھے کہ یہ جو تخت ہے یہ آل محمد کا حق ہے, مجھ سے پہلے میرے باپ نے اور اس کے باپ نے, تو میں اس پہ کہاں آ سکتا ہوں. اتنا جلدی فرق پڑ گیا, کیوں؟ یہ پورا سلسلہ ہے امام مصطفیٰ علیہ السلام کی محنتیں ہیں. آئیے دو ان سوالوں کے جواب تلاش کریں کہ 47 برس میں ایک انسان کل کتنی شادیاں کر سکتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سینتالیس برس میں سے 25 برس تو وہ ہیں جو مولائے متقیان کا زمانہ زمانہ مشکلات ہے, زمانہ حکومت غیر معصوم ہے, تو اس زمانے میں تو امکان نہیں ہے کثرت ازدواج کا. خوب رسول خدا کا زمانہ 7 سال تک, امام مصطفیٰ 7 سال تک اپنے جد کے ساتھ رہے, 3 اور 7, 10 ہجری 11 ہجری کا دوسرا مہینہ رسول خدا شہید یا انتقال کر گئے. اس کے بعد اب زمانہ وہ 25 سال کا, تو 11 اور 25 یعنی اب سنے تقریباً 37 سنہ ہجری پہنچ کر اب کل جو زمانہ بچتا ہے وہ 15 سال سے زیادہ نہیں ہے. اس میں امام نے کتنی شادیاں کی ہوں گی؟ اللہ یعوذ باللہ من ذالک. کم از کم جو بیان کرنے والے افترا کر رہے تھے, افترا کیا کر رہے تھے, 70 شادیاں کی ہیں. کتاب ابن ابی الحدید کا حوالہ, عبداللہ المدائنی کا حوالہ, 90 شادیاں کی ہیں نور الابصار کا حوالہ. اور اس کے بعد تو غضب ہی ہو گیا, اس کے بعد تو 300-250 تک کی فگر پہنچا دی گئی. اتنی شادیاں کی ہیں, اگر اس کو اندازہ کریں تو کتنی شادیاں بنتی ہیں, سال میں 2 شادیاں یا مہینے میں 2 شادیاں, اس اعتبار سے 300 کی فگر مکمل کی جا رہی ہے. اور روایت گڑھتے گڑھتے یہاں تک پہنچ گئے کہ ایک دن کوفے میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت نے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے حسن کو اپنی بیٹیاں نہ دیا کرو. میں نقل کفر کر رہا ہوں, مجھ پہ الزام کفر نہیں ہوگا. بیٹیاں نہ دیا کرو کہ یہ بہت طلاق دینے والے, مطلاق یا طلاق عربی کے لفظ کے اعتبار سے بہت طلاق دینے والے. اور عجیب بات ہے اس کے ساتھ لوگوں کا جواب بھی ملا, لوگ کہتے ہیں یہ ولو طلاق دے دیں مگر ہم انہیں پھر بھی اپنی بیٹیاں دیں گے. عجیب بات ہے, یہ 250, یہ 300, یہ 90, یہ 70, یہ تمام فیگر میں پوچھیں کیا ماشاءاللہ کوئی نکاح نامے آپ طے کرتے تھے, سماج سماج کے رکھتے ہوں گے, یہ پہلی نکاح شادی کا نکاح نامہ, دوسری کا نکاح نامہ, تیسری کا نکاح نامہ, اور کتنی شادیوں میں شرکت کی ہوگی آپ نے جو آپ کو فکر یاد ہے. کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, یا یوں کہہ لیں کہ جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا. پوچھیں کہ کم از کم نام تو بتا دو, خاندان نہ بتاؤ, قبیلہ نہ بتاؤ, علاقہ نہ بتاؤ, کب شادی کی. تب دو باتیں ہیں, یا تو لوگ کہتے ہیں کہ جو امام کی نکاح میں آتی تھی ملک الموت کا امام تو کوئی مسئلہ چل رہا تھا, اللہ یعوذ باللہ من ذالک, کہ وہ نکاح میں آئی اور نیکسٹ ڈے امام کی بارگاہ سے ملک الموت نے اس کو وصول کر لیا. بڑے ہوشیار تھے بعض لوگ, کہیں مسئلہ موت کا نہیں ہے, مسئلہ طلاق کا تھا. طلاق اتنی طلاق دیا کرتے تھے, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. پہلی بات تو یاد رہے کہ کیا معاشرے میں اگر کوئی شخص زیادہ طلاق دینے والا ہو تو کیا اس کو کوئی اپنی بیٹی نکاح میں دیتا ہے؟ اور میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ساری باتیں تم نے بنو امیہ کی قلم جو استعمال کی ہے ان کی حمایت میں, ایک بات تو بتا دو کہ گھر میں جودہ بنت اشعث کا قیام بتاتا ہے کہ جب امام جودہ جیسی بیوی کو طلاق نہیں دے رہے تھے تو کسی اور کو طلاق کیا دیتے, جبکہ آپ بتا رہے تھے کہ یہ مجھے زہر دے گی, یہ میرے ساتھ دھوکا کرنے والی, اور ایک مرتبہ زہر نہیں دیا ہے, امام کو 17 مرتبہ زہر دیا گیا. 17 مرتبہ زہر دینے والی خاتون کو بھی امام نے طلاق نہیں دی. جب زہر دے گی تو لوگوں نے کہا مولا اس سے فارغ کر دیں پھر آپ. فرمائے طلاق دینے کے لیے بھی تو کوئی عذر ہوتا ہے, اور جب کوئی کام جرم انجام نہ دیا گیا ہو تو جرم کی سزا جرم سے پہلے کیسے دی جا سکتی ہے؟ حیرت کی بات ہے، سرکار ختمی کے مرتبت کے صاحب علم غیب نہیں تھے؟ کیا اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھا کہ آپ کا بیٹا حسن کیسا ہے؟ کیوں فرمائے تھے وَأَمَّا الْحَسَنُ فَإِنَّهُ ابْنِي وَلَدِي، یہ میرا بیٹا بھی ہے میری اولاد بھی ہے. کون ہے؟ وَالْحُجَّةُ عَلَى الْأُمَّتِ، امت پر حجت ہے. وَقُرَّةُ عَيْنِي، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کا قرار ہے، میرے فواد کا ثمر ہے. کون؟ حسن. کیونکہ امرہ امری وقولہ قولی، اس کا امر میرا امر ہے، اس کا قول میرا قول ہے، اس کا امر میرا امر ہے. تو جو امر مشتبہ ہے وہ امر پیغمبر ختم کی مرتبت ہے. پھر آپ نے، شیعہ سنی مورخین نے لکھا کہ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے جس کو سید کہہ کر یاد کیا ہے. اگر آپ کے سامنے سوال رکھا ہے دنیا کا پہلا سید کون ہے، تو پہلا سید خود ختمی کے مرتبت نہیں ہے، پہلے سید مولائے کائنات نہیں ہے. مولائے کائنات اور اللہ کے رسول کی بارگاہ سے جس شخصیت کو سب سے پہلے لفظ سید کا عنوان ملا وہ امام مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے. ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ اولاد ہاشم ہے، اولاد عبد المطلب ہے، اولاد علوی اپنے مقام پر، لیکن جس کو اللہ کے رسول فرمائے ہذا ابن سید، تو سید کا مطلب خالی نسبت نہیں ہے، سردار ہے. میرا یہ بیٹا سردار ہے. اللہ اکبر. امام کے فضائل تو اپنے مقام پر بہت سارے، البتہ وہ رشتہ ازدواج کے بعد میں. اولادیں کتنی ہیں؟ اچھا اتنی یہ شادیاں کی ہوں گی تو اولادیں بہت ہوں گی، اور بڑا پیسہ امام کے پاس ہوگا مہر دینے کے لیے، نہ نفقہ دینے کے لیے. اس کی حالت یہ ہے کہ اپنا گھر کا سارا مال ایک بار نہیں دو بار نہیں کتنی بار خدا کی راہ میں بانٹ دیا. اور خود راوی کہتا ہے کہ کوئی سائل در مشتبہ سے خالی ہاتھ جاتا ہی نہ تھا، کوئی سائل. اور کیا سائل کو عطا کیا کرتے تھے؟ ایک جملہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ سائل کو عطا کرتے کسی نے کہا تھا مولا سے، مولا آپ ہر ایک کو دے دیتے ہیں. فرمایا میں بھی تو خدا کی بارگاہ میں بار بار جاتا ہوں، جب مجھ کو بار بار دیتا ہے تو میں بھی سب کو بار بار دے دیا کرتا ہوں. امام علیہ السلام، بہت آسان ہے اس کو دینا کہ جو آپ کی تعریف کر رہا ہو، بہت آسان ہے اس کو دینا جو آپ کے ہاتھ چوم رہا ہو، اور کتنا مشکل ہے اس کو دینا جو آپ کو اور آپ کے بابا کو سب کر رہا ہو، اس کو بھی اتنا عطا کیا. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں حلم اور کرم ایسے مل گئے کہ عام طور پر جہاں کرم ہوتا ہے وہاں حلم نہیں ہوتا، اور جہاں حلم ہوتا ہے وہاں کرم نہیں ہوتا. آل محمد کی ازوات وہ ازوات ہیں جہاں مختلف ضدیں آپس میں جمع ہو جاتی ہیں، حلم بھی ہے اور کرم بھی ہے، برداشت بھی ہے اور عطا بھی ہے. ایسی برداشت ہے کہ عام طور پر ایسی برداشت ہوتی نہیں ہے. کتنی اولادیں ہیں؟ کل 16 اولادیں ہیں. کتنی اولادیں؟ تلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو عنوان بنائیں گے امام مصطفیٰ کی اولاد کے واقعات، اور کربلا میں اور کربلا کے بعد ثورات الحسینیہ میں امام کی اولاد کا رول کیا رہا. بہت بڑا رول ہے حسنی سادات کا، البتہ ہمارے یہاں بیان کون کرے، لگے بندے مخصوص جملے مکمل ہو جاتے. 16 اولادیں، اگر شادیاں زیادہ ہیں تو اولاد 150 ہو، 200 ہو، 250 ہو، 300 کم از کم ایک خاتون سے اگر ایک اولاد بھی ہوئی تو 70 تو ہونی چاہیے تھی نا. لیکن اولادیں 16، یہ بتا رہی ہیں کہ بنو امیہ کا ایسا الزام جو مولائے کائنات کے لیے ابو جہل کی بیٹی کا افسانہ گڑ دیں. بنو امیہ سے اور کیا امید ہو سکتی ہے؟ البتہ امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، اللہ اور دوسرا بڑا واقعہ جو آپ کے زندگی میں پیش آیا اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے، کون سا واقعہ ہے؟ بہت آسان ہے صلح امام مصطفیٰ کو بیان کرنا، لیکن بڑا مشکل ہے صلحوں کے حالات کو بیان کرنا، کن حالات میں صلح کی گئی؟ معصومین میں کوئی معصوم ایسا نہیں جس کو کافر کہا گیا ہو، اللہ یعوذ باللہ من ذلک، کوئی ائمہ میں ایسا امام نہیں جس کو مشرک کہا گیا ہو، کوئی ایسا حجت پروردگار نہیں جس کو مذل المؤمنین کہہ کے سلام کیا گیا ہو. یہ تینوں مصائب امام مشتبہ کے لیے ہیں. اور کیا کیفیت ہے؟ میں جو بات کر رہا تھا کہ شاید اس دور کے جاہل افراد کی بات کی جائے جو امام کے لشکر میں شامل، 40,000 کا لشکر، کم از کم 20,000 اور بہت سے بہت 1,00,000 کا لشکر، اس کے درمیان فیگرز آتی ہیں امام کے لشکر، یعنی 40,000 کا لشکر اور اس کے بعد بھی سلو کرنا پڑی، کہ لشکر کی ایسی افراتفری تھی. عبیداللہ ابن عباس کی بات کیا کریں، عبداللہ ابن عباس کی بات کیا کریں، دیگر افراد کی بات کیا کریں، ایسی افراتفری تھی کہ امام کے آپس میں لشکر میں آپس میں ایسی لوٹ مچی کہ امام کا اپنا خیمہ آپ کے ساتھیوں نے لوٹ لیا تھا. اور صرف لوٹا ہی نہیں بلکہ امام کے مخصوص اس مقام فخص پر، ران پر زہر آلود خنجر مارا گیا. افسوس تو اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ لشکر ہزار ہائے انسان میں صرف دو افراد اٹھانے والے تھے، کوئی نہ تھا. اب مجھے بتائیں کہ غریب حسین تھے یا غریب حسن ہیں؟ وہ کربلا میں میرا امام جب پکار رہا تھا تو شہیدوں کے لاشیں تڑپتے تھے کہ مولا اگر موت میں مجبور نہ کیا ہوتا تو آپ کی آواز پہ چلے آتے. وہ شب عاشور بہن کو ذرا سا اطمینان نہیں ہو رہا تھا تو 70 اصحاب ہوں کہ 72 لوگ ہوں، اپنی تلواریں اپنے میان سے نکال کے اپنی گردن پر رکھ کے لے کر آئے تھے، ہم خود اپنے ہاتھ سے کاٹ لیتے. 70 افراد تھے تو صحیح نا، صرف دو افراد نے بستر سے، مسلح سے، مسند سے امام کو اٹھایا. ہزار ہا افراد کا لشکر، کیا کیفیت ہے؟ اور پھر مدائن میں آپ کا علاج ہونا اور آپ کو ایسے ایسے الفاظ سے نوازا جانا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا مشکل رویہ، اتنا مشکل رویہ. یہ سمجھیں کہ جو منافقت مولا کائنات کے دور میں پنپ رہی تھی وہ منافقت امام حسن کے دور میں جوان تھی. جن کو مولا کائنات کے دور میں موقع نہیں مل سکا منافقوں کو، وہ امام مصطفیٰ کے دور میں بھرپور انتقام دے رہے تھے. ساتھ نماز پڑھتے تھے مولا کے، مولا کے ساتھ وہ نماز پڑھتے تھے، وہی لوگ. خیر اب میں قیس بن عبادہ کی بات کو چھوڑتا ہوں ورنہ بات بہت طولانی ہو جائے گی. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بس عزیزان محترم، یہ وہ تمام واقعات ہیں، پانچ شرائط جو ہمیشہ بیان کی گئیں، آپ ہمیشہ دہرائیے اور ہمیشہ یاد رکھیے. جیسے کربلا میں آقا حسین کا آخری خطبہ یاد رکھتے ہیں، ایسے امام مصطفیٰ کی پانچ وہ شرائط صلح یاد رکھیے کہ کن کنڈیشنز پر امام نے صلح کی تھی. اور امام نے صلح کی نہیں کی بلکہ امام سے صلح لی گئی تھی. حکیم شام نے صلح کے لیے پیپر بھیجوائے تھے کہ جو شرط آپ لکھ کر دیں گے ہمیں قبول ہوگی. پہلی شرط کہ حاکم شام، ہر سال سنتے ہیں محرم میں سفر کے آخر میں، پھر پڑھتا ہوں، حاکم شام کتاب خدا و سنت رسول خدا کے مطابق فیصلہ کرے گا. ये शर्त लिखवा के इमाम ने पिछली सारी गवर्नमेंट शाम की ये साबित कर दी थी कि जो अब तक फैसले किए गए न किताब खुदा के मुताबिक थे न सुन्नत रसूल के मुताबिक थे। शर्त नंबर दो, मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन के नाम लेकर ना मिंबर से सबो शतम होगा ना किसी और मकाम से, हत्ता के नमाज के अंदर भी अली के नाम पर सब नहीं होगा। इसका मतलब लोग नमाज के अंदर भी मौलाए कायनात पर सब करते थे। शर्त नंबर दो, कितना बड़ा तूफान था समझ सकते हैं, किताब खुदा पामाल हो रही थी, इमाम की पहली शर्त ने किताब खुदा को बचाया, सुन्नत रसूल पामाल हो रही थी, इमाम की पहली शर्त के सेकंड पार्ट में सुन्नत पैगंबर को बचाया, मौलाए कायनात के नाम पर सब करना इस्लाम का हिस्सा बन रहा था, इमाम की दूसरी शर्त ने वो बचाया। इमाम की तीसरी शर्त कि शियान अमीरुल मोमिनीन दुनिया में जहां पर भी हो अमनो अमान में रहेंगे। अल्लाह अकबर, बहुत गौर कीजिएगा, आज के हालात देखिए और फिर इमाम मुश्तबा अलैहिस्सलाम की सियासी बसीरत पे गौर कीजिए कि ये सुलो ने उस जमाने की उमवी हुकूमत को पाबंद किया था कि शियान अमीरुल मोमिनीन दुनिया में जिस मकाम पर रहेंगे अमन में रहेंगे, तो सिक्योर किया इमाम मुश्तबा ने आज तक के शिया को। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर आपकी शर्त कि शियान महफूज रहेंगे, और चौथी शर्त कि बैतुल माल जो कूफे का है वह मौला मुश्तबा के दस्तक में रहेगा। अब इस शर्त के पीछे पैगाम क्या है, तफसील है पूरी। पांचवी शर्त के हाकिम शाम, नाम लिखा उसका हाकिम शाम, को यह हक नहीं होगा कि अपने बाद किसी और को खिलाफत के लिए नामजद करे। हाकिम शाम के बाद यह खिलाफत इमाम मुश्तबा के लिए होगी, और अगर मुश्तबा न रहे तो खिलाफत आका हुसैन के लिए होगी। तो सुलो की एक शर्त ने खिलाफत का हक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए लिखवा दिया था। कितना मुश्किल काम था ये। और उसके बाद सिर्फ चंद जुमले आपकी खिदमत में, अगरचे आज मिलाद का माहौल भी है लेकिन मैं क्या करूं, मिलाद के माहौल के साथ साथ सोचकर तो आया था कि आज जनादा इब्ने अबी उमैया की जो वसीयत है इमाम ने जो बयान की उसको बयान करूं। खाली एक जुमला अपनी खिदमत में, ये कब आए इमाम के पास जनादा बिन अबी उमैया? ये उस वक्त आए जबकि इमाम का कलेजा कट रहा था। इसको 17 मरतबा जहर दिया गया, तो वो 17 मरतबा में 16 मरतबा इससे पहले दिया गया था, तो वो भी तो बदन पे लगा होगा ना। 17वीं बार जब इमाम को जहर दिया गया और कलेजा इतना शदीद मुतासिर हुआ कि अंदर से कटने की कैफियत थी, उस वक्त जनादा इब्ने अबी उमैया इमाम का चाहने वाला इमाम से कहता, या मौला रसूलुल्लाह इज़नी, मुझे नसीहत कीजिए। फरमाया, या जनादा इस्ताइद्दा ले सफरिक, अपने आखरत की सफर की तैयारी करो। फिर फरमाया, ए जनादा वालम, ये बात जान लो कि तुम आखिर दुनिया को तलब करते हो, इन्ना का तलब दुनिया वल मौत यत लोगों का, तुम दुनिया को तलब करते हो और मौत तुमको तलब करती है। फिर इमाम फरमाते हैं, मैं इसमें चंद जुमले आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूं, खाली मुकम्मल वसीयत तो बहुत बड़ी है। फरमाते हैं, जनादा جان لو اس بات کو کہ دنیا کے لیے ایسے کام کرو جیسے تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور آخرت کے لیے ایسے کام کرو جیسے تمہیں کل ہی مر جانا ہے، تموت غدا. پھر فرماتے ہیں جنادہ، اگر چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم بغیر خاندان کے اور بغیر حکومت کے صاحب عزت اور صاحب حیبت ہو جاؤ، حکومت کے بغیر صاحب حیبت اور خاندان کے بغیر صاحب عزت، تو تمہیں چاہیے کہ خدا کی معصیت کی ذلت سے نکل کر خدا کی اطاعت کی عزت میں داخل ہو جاؤ. امام کی نصیحتیں، اور امام کی نصیحتوں کے ساتھ ساتھ خالی ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہ واقعا اتنا مظلوم امام ہے، اسے زہر کے ساتھ بھی اور پھر تیروں کے ساتھ بھی، کوئی جنازہ گھر سے دو بار تاریخ میں اٹھایا ہی نہ گیا. ایک مظلوم کا جنازہ ہے، پہلے نکلتا ہے تو زہر کی شدت ایسی ہے کہ کلیجہ تو پہلے ہی کٹ چکا ہے، اور اب جب جنازے کو باہر آتے ہوئے دیکھا تیر اتنے برسائے گئے، لوگ تو پھول برساتے ہیں میت پر، واہ غربتا تم پھول نہیں ڈال سکتے تھے تو کم از کم احترام کر لیتے، اتنے تیر برسائے گئے کہ خدا نہ کرے کوئی ایسا مومن کا جنازہ ہو اس کا کفن بدلنا پڑے. ایسا لگتا ہے جیسے وہ کفن جو کربلا میں آقا حسین کو نہ ملا، ہائے وہ دو کفن امام حسن کے لیے استعمال ہو گئے. ایک مرتبہ کفن پہنایا گیا تھا، اسے امت نے اتنا رنگین کیا، لوگ کہتے سبز رنگ مولا حسن کا ہے، میں کہتا ہوں سبز رنگ تو اپنے مقام پر، سرخ کفن بھی مولا حسن کا ہے. اور بعد میں پھر کفن بدلا گیا. خدا ہم سب کو نصیب کرے جنت البقیع کی زیارت، خدا ہم سب کو نصیب کرے امام مجتبیٰ کی شفاعت، خدا ہم سب کو نصیب کرے تمام تر اعمال صالحات کی توفیقات، خدا ہم سب کو نصیب کرے مغفرت گناہان بتوسل امام مجتبیٰ علیہ السلام. اس میں رزق میں وسعت چاہتا ہو اسے چاہیے دسترخوان امام حسن کا اہتمام کرے، خدا انشاءاللہ برکتیں عطا فرماتا ہے. امام مجتبیٰ علیہ السلام کے خون کے انتقام کے لیے اے پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کی خدمت گزاروں میں شامل فرمایا. اس سے پہلے کہ آپ کی خدمت میں اعلان ہو اس کا سوال و جواب کے حوالے سے فاتحہ پہلے پڑھ لیجئے، کیونکہ آج پھر منقبت بھی ہے اور منقبت کے بعد انشاءاللہ نماز بھی ہے. بادر امتیاز کانٹریکٹر کی طرف سے افطاری، اور سیم جی فیملی اور سیوانی فیملی کی طرف سے افطار کا انتظام تھا ان کی مرحومین کے لیے. تمام ارواح مومنین مومنات کے لیے فاتحہ پڑھ لیجئے. الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین اياک نعبد واياک نستعین. آج انشاءاللہ دو بونس سوالات ہیں.